أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولایت کے حوالے سے جو ہماری گفتگو تھی، اس میں بنیادی نقطہ جو میں سمجھتا ہوں کہ اب تک انشاءاللہ آپ کے ذہنوں میں راسخ ہو چکا ہوگا، وہ یہ کہ زندگی میں کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار ولایت پر ہے. ٹھیک ہے، اس لحاظ سے یہ بات بالکل صحیح ہے. یعنی کہ جب ہم روایتوں میں پڑھتے ہیں، میں نے آپ کے سامنے کئی دفعہ عرض کیا کہ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ ارکان اسلام پانچ ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور ولایت، اور باقی تمام ارکان، یعنی ولایت ان میں سب سے اہم ہے اور باقی تمام ارکان خود ولایت پر ڈیپینڈنٹ ہیں. یا یہ کہ مومن جب قبر میں جاتا ہے تو 12 یا 14 ایسی چیزیں بیان کی گئی ہیں کہ جو اپنی مثالی یعنی برزخی شکل میں مومن کے گرد گھیرا ڈالتی ہیں تاکہ اس کو مختلف مصائب اور پریشانیوں سے بچائیں اور اس کی حفاظت کریں، اور ان میں جو شکل سب سے زیادہ نورانی اور خوبصورت اس کے اوپر سایہ کیے ہوئے ہوتی ہے وہ ولایت رسول اور آل رسول ہے. تو لیکن یہاں پر جو سب سے اہم موضوع ہے کہ جیسے تقریباً ہر جگہ پر ہم صرف پہلا سینٹنس لے لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کے نیچے جتنی داستان ہوتی ہے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتے. یعنی ہم نے صرف اتنا سن لیا لیکن اس کی تفصیل کیا ہے، اس کی تشریح کیا ہے، یہ چیز پریکٹیکلی کیسے پاسبل ہوتی ہے، اس پر توجہ نہیں ہے. تو ہماری بنیادی جو گفتگو ہے وہ اسی حوالے سے ہے کہ ہم اس بات کو سمجھ لیں کہ ولایت کی اہمیت کا اندازہ کرنے کے بعد کہ کیسے ہم اس ولایت کے ذریعے سے اپنی دنیا اور آخرت کی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہماری بنیادی گفتگو تھی. اور پچھلی دفعہ میں نے آپ کو ایک بات جو بہت زیادہ کلیریفائی کرنے کی کوشش کی تھی، وہ یہ کہ آپ کو اس بات کے طرف سے کوئی شک نہیں رہنا چاہیے کہ ولایت حقیقتاً صرف اور صرف خدا کی ہے. جو سورہ شورا کی آیتیں ہم نے پڑھی تھیں کہ فاللہ هو الولی، کہ ایبسلیوٹ ولایت جو ہے وہ صرف خدا کے لیے، اور باقی جتنی ولایتیں ہیں وہ ولایت خدا کے سائے میں ہوتی ہیں یا ولایت خدا کی مخالفت کے نتیجے میں نظر آتی ہیں. ٹھیک ہے، یعنی ولایت حق وہ ہے کہ جو ولایت خدا کے سائے میں، ولایت باطل وہ ہے کہ جو ولایت خدا کے سے ہٹ کرے، جس کو غیر خدا قرآن نے کہا اور جس کو یہ وہابی فکر بدقسمتی سے اہل بیت پہ منطبق کر دیتی ہے کہ جہاں جہاں پہ قرآن میں کہا گیا کہ غیر از خدا، مادون خدا، مندون ہی، یہ سب باطل ہیں، اللہ کے سوا مندون ہی ولیوں والا نصیر، نہ کوئی ولی ہے نہ نصیر ہے، تو مندون ہی میں سارے انبیاء کو شامل کر دیا. یعنی یہ اس حماقت کا کوئی علاج نہیں ہے. تو جو کچھ بھی ولایت حق ہے، یعنی ولایت نبی اور امام اور ان کے خاص شاگرد، وہ تمام کی تمام ولایت ولایت خدا کے سائے میں، یعنی ولایت خدا اس کا ہیڈنگ ہے، عنوان ہے، باقی سب اس کے انڈر میں آتے ہیں. اور اس کا، یعنی اس جملے کے کہنے کا مطلب کیا ہے؟ اس جملے کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی ولی یا معصوم یا نبی کبھی بھی اپنی ذات کی طرف دعوت نہیں دیتا. صحیح ہے، ولایت حق کی اور ولایت باطل کی جو سب سے بڑی علامت ہے، جو ڈیفرنشیٹ کرتی ہے چیز حق اور باطل کی ولایت کو، کہ جو حق کا ولی ہوتا ہے یا ولایت حق کا نمائندہ ہوتا ہے وہ کبھی بھی اپنی طرف دعوت نہیں دیتا. اس بات کو ہمیشہ ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ جو حق کی ولایت کا نمائندہ ہوتا ہے اس کا تمام کوشش کا دار و مدار کیا ہوتا ہے؟ کہ انسان الہی ہو جائیں، خدائی ہو جائیں. वो खुद आला तरीन सिफात का हामिल होता है वह इंसान, लेकिन कहता है मैं कुछ भी नहीं हूँ। जैसे कुरान करीम में अक्सर अम्बियाम की ज़बानी से, ख़ुद पैगम्बर अकरम की ज़बानी है जुमला नकल किया कि मैं तुमसे नहीं कहता कि वला अक़ूलु लकुम इंदी खज़ाइन, कि ख़ज़ाइन मेरे पास हैं या मेरे पास इल्मे गैब है। हालांकि खुदा कह रहा है कि अपने रसूलों में से जिसको मुंतखब करता है उसको गैब पर मुत्तला करता है, यानी गैब का इल्म किसी के पास खुद से नहीं है लेकिन तालीम खुदा के ज़रिए से। खुद सूरह जिन की आयत है ये कि खुदा जो है गैब को जाहिर नहीं करता मगर रसूलों में से जिसको मुंतखब करे। तो ये बात वाज़ह है कि इल्म गैब कुछ इंसानों को खुदा ने अता किया, लेकिन उनका कौल भी है कि वो जब लोगों से बात करते हैं तो कहते हैं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे पास अल्लाह की रहमत के ख़ज़ाइन हैं या मैं आलिम गैब हूँ इस वजह से मेरे पीछे आओ, नहीं, मैं तुमको सिर्फ इस बात की दावत दे रहा हूँ कि इलाही हो जाओ, खुदाई इंसान बन जाओ। और इलाही इंसान होने का मतलब क्या होता है कि तुम उस पोटेंशियल को एक्सप्लोर करो जो खुदा ने तुम्हारे अंदर रखा है और उसे एक्चुअल करने की कोशिश करो। मैं इसलिए तुमसे कनेक्ट हो रहा हूँ, मेरी दावत तुम्हारे लिए इसलिए नहीं कि तुम मुझे पूजना शुरू कर दो। सही, ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि नबूवत और इमामत के साथ लोग जो हैं ये सलूक करते हैं। हालांकि कुरान करीम की आयतों में वजाहत के साथ ये बयानात मौजूद हैं। इस बारे में आप वो भी देखिएगा सूरह आल इमरान आयत नंबर 79 जहां पर मोस्ट एक्सप्लिसिटली ये बात बयान की गई है कि नबी को इसलिए खुदा ने नहीं भेजा है कि वो कहेंगे तुम मुझे रब बना लो और मेरी परस्तिश शुरू कर दो, बल्कि तमाम के तमाम अंबिया और अंबिया की राह पर चलने वाले तमाम अफराद का मकसद सिर्फ एक है कि वो अपनी विलायत की तरफ दावत इसलिए देते हैं ताकि तुम अपने पोटेंशियल को पहचानो और खुदा इंसान बन जाओ। ठीक है, ये बात हमें बिल्कुल क्लियरली हमारे जहनों में वाज़े रहना चाहिए कि विलायत का मकसद क्या है, विलायत क्यों सबसे अहम चीज़ है, विलायत के बगैर बाकी सब चीज़ें बेकार क्यों हैं। इसलिए कि जब इंसान विलायत से कनेक्ट नहीं होता, विलायत से हम मांग नहीं होता, तो वो कैसा इंसान होता है? वो ऐसा इंसान होता है कि जो खुद अपने आप से बेखबर व गाफिल होता है। यानी जिस तरीके से जनाब सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम ने 50-60 आदमियों को लिया और उनकी तरबियत की, तो उनको तरबियत करने के बाद जो सबसे अहम तरीन चीज़ उन्होंने हासिल की वो अपनी ज़ात का इरफान था। यानी शुहदाए करबला जिस जगह से जहां तक पहुंचे हैं वो मेन डिफरेंस यही था कि वो, यानी कि जो बात कही जाती है कि हमारी जिंदगी में तीन चीजें मेन है, एक खुद इंसान का नफ्स, एक कायनात जिसमें हम मौजूद हैं और एक खालिक आदम व कायनात। जिंदगी इन तीनों के कनेक्शन को समझने का नाम है। यानी इस जिंदगी में और कुछ है ही नहीं। जो बुनियादी तौर से जिसे हम मारिफत कहते हैं, जिसको आगही कहते हैं, जिसको शऊर कहते हैं, वो इन तीन के इस ट्रायंगल के कनेक्शन को समझने का नाम है। हम कायनात से कैसे रिलेट करते हैं, हम अपने खालिक से कैसे रिलेट करते हैं, ये तीनों चीज़ें आपस में कैसे कनेक्ट होती हैं, यही है बस ज़िंदगी। ज़िंदगी और ज़िंदगी का इल्म और अमल, जब आप इस चीज़ को समझना शुरू हो जाते हैं तब आपके पास ये शऊर आता है कि अच्छा ये कायनात यानी सिर्फ बंदगान है खुदा नहीं, एक एक चीज़। तब आप एक मिसाल के तौर पर एक पत्ते को भी फालतू तोड़ते हुए आपको तकलीफ होगी, एक दरख्त को, एक हैवान को भी अजियत देते हुए आपको खुद तकलीफ होगी। क्यों? इसलिए कि आप इस कायनात और उसके साथ अपने कनेक्शन को समझ रहे हैं। अब सिर्फ इंसान की नज़र वो नहीं है कि ये जितनी चीज़ें हैं मेरे इर्द गिर्द वो सिर्फ इसलिए हैं कि मैं इसको पकड़ूं और खा जाऊं और उसको पकड़ूं और इस्तेमाल करूं। मैंने ये सुना था, उसमें आयतुल्लाह जवादी आमली ने बयान किया था अपने दर्स में कि कुरान करीम में जब खुदा ने यह कहा कि सखर लकुम मा फिस समावाती व मा फिल अर्व जमीअन मिन्हु, हमने मुसख़र किया है तुम्हारे लिए जो कुछ आसमानों में है और ज़मीन में है सब का सब। सूरह जासिया की आयत है, सखर अलकुम तुम्हारे लिए मुसख़र किया। तो उन्होंने कहा कि मुसख़र का मतलब ये नहीं है कि जिस चीज़ को जैसे चाहो इस्तेमाल करो, بلکہ مسخر کا مطلب ہے کہ چیزوں کو اس طریقے سے استعمال کرو کہ تم اور وہ دونوں اپنے کمال تک پہنچیں. جس طریقے سے آج آپ دیکھتے ہیں کہ آج آپ جب رہ رہے ہیں تو پورا ماحول بھی اچھا ہو رہا ہے, یعنی ساری چیزیں گرو کر رہی ہیں. یہ نہیں ہو رہا جیسے ہمارے پاکستان میں یا جیسے اس میں کہ سب بنجر بنجر کر دیا, جگہ کی جگہیں اجاڑ دیں سب سب. یعنی کہ یہ جو پورا نظام ہے, یہ جو خدا نے بنایا ہے, چاہے درخت ہوں, چرند ہوں, پرند ہوں, یہ جسے آپ ایکو سسٹم کہتے ہیں, تو جب خدا کہہ رہا ہے کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے مسخر کیا ہے تمہارے لیے, یعنی تمہیں ذمہ دار بنایا ہے, اس کو تمہارے قابو میں دیا ہے تاکہ یہ تمہارے ذریعے سے اور تم اس کے ذریعے سے اپنے کمال کو حاصل کرو, یہ مطلب ہے تسخیر کا. یہ تسخیر کا مطلب نہیں ہے کہ جس طریقے سے سب ویران اجاڑ کر دیا پوری ہر جگہ کو بس اپنے کھانے پینے کے لیے. تو اس لحاظ سے جیسے وہی میں آپ کی خدمت میں پچھلی دفعہ عرض کر رہا تھا کہ ولایت انسان کو یونیورسل شعور دینے والی چیز ہے, بالکل اسی طریقے سے کہ جیسے عبادات کے اندر ہم نماز کی جب بات کرتے ہیں تو نماز میں اگر آپ غور کریں تو نماز انسان کو پوری زندگی کی تربیت دیتی ہے. یعنی کہ جیسے ہم وہاں پر جو بات کر رہے ہیں آداب الصلاۃ میں, تو اس میں رفتہ رفتہ کر کے انشاءاللہ ہم اس جگہ تک پہنچیں گے کہ ایون نماز کے جو فقہی مسائل ہیں اس میں کتنی معرفت ہے. کہ صرف نماز کے فقہی مسائل ایسے نہیں کہ اس کو آپ ایک ثواب اور اس کے خاطر اس کو کام کو انجام دے دیں, اس میں انتہائی گہرائی اور معرفت ہے. تو بیسیکلی یعنی کہ جو بات ہم کرنا چاہ رہے تھے کہ ولایت زندگی کے ہر شعبے کو کے اوپر سایہ فگن ہے, ہر شعبے میں پینیٹریٹڈ ہے اگر اس کو صحیح طریقے سے سمجھا جائے. اور یہ ولایت ہی ہے کہ جو انسان کو اپنی ذات کا شعور عطا کرتی ہے اور انسان کو خدا سے کا بندہ بننے کے قابل بناتی ہے, اس کائنات میں اچھے طریقے سے رہنے کے قابل بناتی ہے. حالانکہ ابھی شاید یہ باتیں بہت عجیب سی لگ رہی ہوں کہ یہ کس قسم کی بات ہے, لیکن ہمارے پاس جو سب سے بڑی مجرمانہ غفلت ہے شیعوں کی طرف سے, مسلمانوں کی طرف سے, وہ یہ ہے کہ ہم نے دین کو فقط کہاں پہنچا دیا ہے, آفٹر ڈیتھ. یعنی ایکچولی ہمارے سامنے دین کا جو رول ہے وہ مرنے کے بعد شروع ہوگا, ہے یا نہیں؟ کہ ابھی آپ نمازیں پڑھیں, روزے رکھیں, چاہے سمجھیں نہ سمجھیں, بھلے کسی بھی طریقے سے وہ کرتے رہیں, لیکن وہاں جائیں گے تو جنت اور حور و قصور اور سب کچھ آپ کے منتظر ہوں گے. جبکہ قرآن کریم اور انبیاء علیہ السلام اور قرآن کی واضح آیتیں کہ جہاں سے یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ انسان کی ہر خوبی کی ابتدا اس زندگی سے ہوتی ہے. ایسی کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی ہے کہ انسان اس زندگی میں ذلیل و خوار ہو اور آخرت میں اچانک چیزیں بالکل کچھ کی کچھ ہو جائیں اور ساری ذلت اور رسوائی جو ہے وہ بڑی فضیلتوں میں تبدیل ہو جائے, ایسی کوئی چیز ہونے والی نہیں ہے. یعنی کہ جو با فضیلت افراد ہیں ان کی کرامت, ان کی اچھائی, ان کی خوبی یہیں سے سمجھ میں آنا شروع ہو جاتی, نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. تو بہرحال یہ نہیں, جیسے اس کی میں آپ کو مثال دوں کہ آپ اگر اس بات کو سمجھتے ہیں کہ انسان کی کرامت کا مطلب دنیا میں دولت مند ہونا, ایسا نہیں ہے. اس کی بہترین مثال جناب ابو ذر سلام اللہ علیہ, کہ اس شخص نے, یعنی مختلف رستے ہیں, جناب سلمان فارسی نے ایک رستہ اختیار کیا, جناب ابو ذر نے رستہ اختیار کیا حق بات کہنے کا بغیر کسی مصلحت کو سامنے رکھے ہوئے, بغیر کسی لگی لپٹی, اور اس کی وجہ سے جناب ابو ذر کی زندگی میں بظاہر بہت سختیاں ہیں. یعنی رسول خدا کے بعد وہ ٹکی نہیں سکے مدینہ میں ٹکی نہیں سکے, کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر, لیکن اس شخص کی زندگی کو اگر آپ دیکھیں نا تو ایک انتہائی مطلب جو ایک سکون ہے, اطمینان ہے, برکت ہے, کہ آج آپ کا جو پورا جبل عامل ہے یہ جناب ابو ذر کی محنت کا نتیجہ ہے. اور جس طریقے سے آپ نے حق بات کو بلند کیا, چاہے امیر شام کے سامنے ہو, چاہے خلیفہ مدینہ کے سامنے ہو, تو اس سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو شخص اس ولایت کے رستے پر کامل ہوتا ہے اس کی اس زندگی میں سارے اچھے آثار نمودار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بہت اہم بات ہے. بہرحال تو اب ہم پچھلی دفعہ ہم نے جہاں پر بحث کو روکا تھا وہ یہ تھا کہ کچھ لوگ اس زندگی میں ولایت خدا سے غافل رہتے ہیں، اور پھر خدا کی طرف سے ایک ایونٹ ایسا آتا ہے کہ انہوں نے جن جن چیزوں پر تکیہ کیا ہوا تھا یا بھروسہ کیا ہوا تھا وہ ساری کی ساری چیزیں ٹوٹ جاتی ہیں، ایک ڈسٹرکشن سے وہ دوچار ہوتے ہیں، تباہی سے دوچار ہوتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں ہنالک الولایت للہ الحق. یعنی اس کا ریفرنس کہاں ہے؟ یہ سورہ کہف کی آیتیں ہیں جو 32 سے لے کے تقریباً 40 تک ہیں، سورہ کہف کہ اس میں جہاں بگننگ اس طریقے سے ہے کہ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ، کہ ان کے لیے مثال بیان کرو دو مردوں کی کہ جن میں سے ایک کو ہم نے دو باغ دیے تھے، مِنْ اَعْنَابٍ، انگوروں کے، وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ، اور اس کو گھیر دیا تھا کھجور سے، وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا، اور ان کے درمیان زراعت تھی، یعنی بہت زرخیز زمین، صرف زمین نہیں بے انتہا زرخیز زمین، باغات. اور پھر اس کا رویہ کیا تھا؟ یعنی کہ جب اس کے لیے، جب اس نے اپنے پھل کو دیکھا تو دوسرے ساتھی سے جو بظاہر غریب تھا اس سے کہنے لگا انا اکثر منک مالا واعز نفرا، میں تجھ سے مال میں بکثرت ہوں، یعنی میرے پاس بہت زیادہ مال ہے، واعز نفرن، اور نفرن یعنی اپنے گروپ کے لحاظ سے، اپنی نفری کے لحاظ سے باعزت ہوں. کثرت مال میں، عزت، کتنے لوگ میرے ارد گرد گھوم رہے ہیں، اس میں عزت. یہ اس کا رویہ تھا. اور وہ مطلب، اور ایک اور بڑی عجیب چیز جو اس کی مینٹیلٹی کے حوالے سے اس آیت میں نقل کی گئی ہے کہ جب اس کے دوست نے اس کو ڈرایا اور اس سے کہا کہ تم خوف کرو، یاد کرو کہ تمہیں کس طریقے سے اللہ نے مٹی سے اور نطفے سے پیدا کیا، پھر تم کو صحیح سالم مرد بنا کے کھڑا کر دیا، تم خدا سے ڈرو کہ جس نے تمہاری بگننگ اس طریقے سے کی ہے وہ تم پر کامل قدرت رکھتا ہے، اگر تم اس کی نافرمانی کرو گے تو کسی بھی برے انجام سے دوچار ہو سکتے ہو. وہ کہنے لگا کہ وما اظن الساعۃ قائمۃ، میں نہیں خیال کرتا کہ قیامت آنے والی ہے، ٹھیک ہے. اور دوسرا ولئن رددت، اور اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹا بھی، لاجدن خیرا منہا منقلبا، تو جتنا خدا نے مجھے ابھی دیا ہے اس سے زیادہ اچھا دے گا. آپ غور کریں کہ یہ مینٹیلٹی بہت سارے لوگوں کے دماغ میں، مطلب شاید ہم بھی اس سے مبرہ نہ ہوں، کہ ہم اس بات کی فکر اور سوچ نہیں کرتے ہیں کہ جتنا ہمیں خدا نے دیا ہے اسے صحیح رستے میں استعمال کر رہے ہیں، نہیں کر رہے، مرضی خدا کے مطابق ہے، مخالف ہے، کیا ہے، نعمتیں کہاں جا رہی ہیں. لیکن یہ خیال ضرور کر کے بیٹھے ہیں کہ جب قیامت میں جائیں گے تو اس سے بہت بہتر ملے گا. تو اس شخص کو خدا نے کہا کہ یہ وہ ہے، کون سا شخص ہے؟ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، یہ وہ انسان ہے کہ جب اپنے باغ میں داخل ہوا تو اس حال میں داخل ہوا کہ اپنے نفس پر خود ظلم کر رہا تھا. جو انسان اس طریقے سے سوچتا ہے، جو یہ فکر رکھتا ہے، اس وہ کسی اور پہ ظلم نہیں کرتا، فقط اور فقط اپنی ذات پہ ظلم کرتا ہے، اپنی جان پہ ظلم کرتا ہے. اچھا، یہاں پر میں ایک چھوٹا سا سوال آپ سے کروں کہ یہ ولایت کی پرابلم کیسے ہے یہ گفتگو؟ جیسے ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ ہر چیز ولایت کے سائے میں آتی ہے، اب یہ ایک پرابلم ہے کہ ایک دو دوست ہیں، ایک کے پاس بے تحاشا باغ ہیں، زراعت ہیں، دولت ہے، نفری ہے، جس کی بنیاد پر وہ کہتا ہے کہ میں کاؤنٹنگ میں بھی آگے ہوں، عزت میں بھی بلند ہوں، اور وہ اس کو آخرت یاد دلاتا ہے، خدا یاد دلاتا ہے. اور خدا یاد دلانے کا سب سے اچھا طریقہ کیا ہے؟ اوریجن یاد دلاؤ، تم کہاں سے پیدا ہوئے، تم اپنی حقیقت کو یاد کرو. وہ کہتا ہے کچھ نہیں، یہ سب کچھ نہیں، اور اگر میں خدا کے پاس گیا بھی تو اور اچھا ملے گا. یہ پرابلم جو ہے، یہ ولایت کے سائے میں کیسے آ رہی ہے؟
جو اچھا اچھا والا انسان ہے وہ ظاہری بات ہے، اس نے جو اپنا رشتہ خدا سے ڈیولپ کیا ہوا ہے وہ یقیناً عذاب کہف کے دور کا واقعہ تو ہو رہا ہے، اس وقت کے نبی کے ساتھ تھے یا نہیں؟
نہیں یہ وہ نہیں ہے، اس کے بعد ہے، اس کے بعد ہے
بہرحال، لیکن اس نے اپنا رشتہ کسی نہ کسی طرح ان افراد سے وابستہ کیا ہوا ہے کہ جو اس ولایت کے سائے میں زندگی بسر کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے اس کا دل بھی نرم ہے اور اس کی جو نظر ہے وہ بھی کھلی ہوئی ہے، جبکہ دوسرا جو ہے ان افراد سے دور ہے اس ولایت کے زیر سایہ میں، وہ اسی لیے نہیں.
یعنی بیسیکلی آپ دیکھیں کہ جب وہ یہ کہہ رہا ہے، جب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مال اور نفری یہ مجھے اسٹرینتھ دینے والی ہے، مجھے عزت دینے والی ہے، تو کس کی ولایت کے سائے میں رہ رہا ہے؟ یہ ہے، یعنی یہ ہے مسئلہ ولایت، کہ انسان کی زندگی میں ہر پرابلم ولایت پہ جا کے منتہی ہوتی ہے. یعنی آپ کس سے کنیکٹ ہیں، آپ کس کو اہمیت دے رہے ہیں، زبان سے کسی کا بھی نام لیتے رہے، یعنی کہ بظاہر اس سے لگ رہا ہے کہ یہ کوئی کافر مشرک انسان نہیں تھا، یہ منکر خدا شخص نہیں تھا جس کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ وہ آخرت کی بھی بات ایک لحاظ سے کر رہا ہے، خدا کی بھی بات کر رہا ہے، لیکن پاور سینٹر مال اور اپنے گروپ کو سمجھ رہا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ ولایت ایکچولی ڈکٹیٹ کرتی ہے فیٹ کو، انجام کو، نہ کہ اس بات پر کہ یہ کہنا کہ میں کلمہ پڑھ رہا ہوں، نہ کہ میں خدا کو مان رہا ہوں، نہ کہ یہ میں رسول. کس سے کنیکٹ ہو، کس کو پاور سینٹر سمجھتے ہو، کس کی اہمیت کے قائل ہو؟ صحیح. اس لیے یعنی کہ جیسے، اور اسی لیے آخر میں جب اس کا انجام آیا ہے تو وہاں لفظ ولایت ہے. ٹھیک ہے، کہ جب اس کے بعد کیا ہوا، وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ، کہ پھر اس کے باغ پر آ کے کوئی چیز پھر گئی، کسی چیز نے اس کو اپنے گھیرے میں لے لیا، اس کے پھلوں کو، یعنی عذاب خدا کی یا خدا کی ناراضگی. کیا ہوا، فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ، کہ اس نے اس حالت میں صبح کی کہ اپنی ہتھیلیوں کو مل رہا تھا افسوس سے، اس کی نظروں کے سامنے وہ سب کچھ جو تھا ڈسٹرائے ہو گیا تھا. علامہ انفق فیہا، کہ جو کچھ اس نے اس میں سپینڈ کیا تھا وہ سب کا سب ختم ہو گیا. وہیا خاویتن علی عروشہا، اور جو اٹر الٹیمیٹ ڈسٹرکشن کے لیے قرآن کریم نے کئی دفعہ یہ اصطلاح استعمال کی ہے کہ وہ اپنی چھتوں پر گرا ہوا تھا، کیونکہ چھتوں پر گرا ہونے کا مطلب الٹیمیٹ ڈسٹرکشن ہے. اگر کوئی گھر مکمل تباہ نہیں ہوتا تو اس کی دیواریں گرتی ہیں، چھت باقی رہتی ہے، لیکن چھتوں پر گرنے کا مطلب ہے کہ چھت گر گئی اور اس پر دیواریں گر گئیں، یعنی سب ختم، کچھ نہیں بچا. خاویتن علی عروشہا، اور اب کہتا ہے وہ یقولو، اور کہہ رہا تھا یا لیتنی، اب یا لیتنی بھی مختلف قسم کے ہوتے ہیں، لم اشرک بربی احدا، کہ میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناتا. یا لیتنی تو آپ جانتے ہیں نا، کاش. تو اس وقت کا جملہ ہے ہنالک الولایۃ للہ الحق. اب اس کو سمجھ میں آیا کہ جو ولایت ہے، سرپرستی ہے، رہنمائی ہے، پروٹیکشن ہے، وہ حقیقتاً اللہ کے لیے. لیکن یہاں پر جب اس آیت کو بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا کی ولایت اس وقت ظاہر ہوئی یا نظر آئی، یعنی خدا کی ولایت اس وقت موجود ہوئی، یہ نہیں ہے، بلکہ اسے اس وقت سمجھ میں آیا کہ ولایت حقیقی خدا کے لیے، اسے اس وقت اس پر یہ حقیقت ظاہر ہوئی. تو یہاں پر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان، یعنی اس زندگی میں جو سب سے خطرناک پہلو ہے جس سے ہم سب کو خدا کی پناہ مانگنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ دیر از آلویز اے لمٹ، لمیٹڈ ٹائم. ہم سب اس زندگی میں ان لمیٹڈ ٹائم اور اپرچونیٹی کے ساتھ زندہ نہیں ہیں. ٹھیک ہے، یہ سب سے خطرناک ایسپیکٹ ہے اس ہماری ظاہری مادی زندگی کا. خدا نے ہم کو بتا دیا کہ یہ راستہ حق ہے، یہ راستہ باطل ہے. میرے پاس ابھی موقع نہیں ہے، نہیں تو انشاءاللہ بہت ساری آیتیں اس حوالے سے میں آپ کو پڑھ کے سنا سکتا ہوں، ریفرنس دے سکتا ہوں کہ رب العالمین نے بہت ہی کلیئر پکچر ہمیں بتا دی ہے پوری زندگی کی. یعنی یہ جو کلام مجید ہے, یہ جو خدا کا پیغام ہے انسانوں کے لیے, اس کی موجودگی کے بعد کوئی انسان یہ خدا سے کہہ نہیں سکتا کہ مجھے چیزیں سمجھ میں نہیں آئیں. بیان ہے, بیان بالکل روشن ہے زندگی کی کنفیگریشن کیا ہے, زندگی کے بعد آنے والے معاملات کا کس طریقے سے. تو جو چیز بہت زیادہ کلیئر ہے وہ یہ کہ رستہ متعین ہے, مہلت دی گئی ہے صحیح رستے پر آنے کے لیے, مہلت انلمیٹڈ نہیں ہے. اور دوسرا اسی کے انڈر میں جو ایک اور کوریلری آتی ہے وہ یہ کہ جتنا ٹائم ویسٹ کریں گے اتنا کامیابی کے امکان کم ہوتے چلے جائیں گے. دونوں باتیں, کہ صحیح رستے پر آنے کے لیے جو مہلت ہمیں اور آپ کو دی گئی ہے وہ لامحدود نہیں ہے کہ ہم انتظار کرتے رہیں, بیٹھے رہیں بیٹھے رہیں بیٹھے رہیں. اور جتنا ہم اس میں ڈیلے کریں گے, جتنی غفلت کریں گے, جتنا اس بارے میں کوتاہی کریں گے, اتنا ہی ہمارے کامیاب ہونے کے امکانات خراب ہوتے جائیں گے. جتنے درجات ہم حاصل کر سکتے ہیں اس میں کمی واقع ہوتی چلی جائے گی. ٹھیک ہے, یعنی مثال کے طور پر کہ امام علی علیہ السلام یا ائمہ طاہرین علیہم السلام اپنے شیعوں کو جس جنت کی طرف بلا رہے ہیں وہ جنت ہے جو کربلا میں امام حسین نے لوگوں کو دکھائی ہے. آؤ بلند ہو, یہاں تک بلند ہو. اب جتنا اس سے غفلت برتیں گے, جتنا اس پیشکش کو ڈیفر کرتے چلے جائیں گے, اتنا ہمارے لیے آگے بڑھنے کے امکانات کم ہوتے چلے جائیں گے. ٹھیک ہے, تو یعنی اب کہنے کا مطلب کیا ہے کہ یہ ولایت للہ الحق ایز سون ایز پاسبل نظر آ جانا چاہیے. یہ جو جملہ ہے کہ جب اس شخص کو ولایت للہ الحق اپنا سرمایہ تباہ ہونے کے بعد سمجھ میں آ رہا ہے, یہ کوئی سمجھ میں آنا نہیں ہے. ٹھیک ہے, بہت سارے لوگوں کو بلکہ تمام انسانوں کو مرنے کے بعد سب سمجھ میں آ جائے گا. اور قرآن کریم کی آیتیں بار بار یہ کہہ رہی ہیں کہ وہاں سب کہہ رہے ہوں گے کہ ہاں یہ حق ہے یہ حق ہے, ہمیں اس نے گمراہ کر دیا, ہمیں اس نے گمراہ کر دیا. اور جو سب سے بڑی یہ مطلب جو لوگ بات کر رہے ہوں گے وہاں پر وہ یہ ہے کہ کہیں گے کہ جس کو ہم نے فالو کیا ان پر لعنت کر, وہ کہیں گے کہ ان پر لعنت کر جو بغیر سمجھے بوجھے ہمارے پیچھے چل رہے تھے. دیکھیں اگین پرابلم از ولایت, کہ پرابلم آف لائف ہے ہی ولایت. کس کے پیچھے ہیں, کس کے ساتھ ہیں, کس کو اپنا سید بنایا ہے, کس کو اپنا کبیر بنایا ہے, کس کو بڑا مانا ہے, کس کو سردار مانا ہے پریکٹیکلی. ٹھیک ہے, تو یہاں پر جو بات ہے وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ہنالک الولایت للہ الحق کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ پہلے ولایت خدا نہیں تھی اور بعد میں ظاہر ہو گئی, یعنی جب باغ ڈسٹروائے ہو گیا تو ولایت خدا ظاہر ہو گئی. نہیں, ولایت خدا ہمیشہ سے تھی, پہلی اسٹیج پر وہ اس سے اندھا بنا رہا, اپنے سرمایہ کو تباہ کر بیٹھا ولایت باطل کے سائے میں, تب سمجھ میں آیا کہ ولایت خدا کے لیے اب فائدہ نہیں. ٹھیک, اچھا اسی ولایت کے حوالے سے یعنی اس میں ایک اور بہت اہم پہلو ہے, ولایت کے سائنز جو ہیں کہ جو شخص ولایت کا حامل ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے, آئیڈینٹیفیکیشن. کیونکہ جیسے پچھلی دفعہ بھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ معاملات روحانی ٹینجیبل نہیں ہوتے, اور یعنی محسوس نہیں ہوتے, حس سے آپ محسوس نہیں کر سکتے. جیسے بخار ہوتا ہے تو جسم گرم ہو جاتا ہے, مثال کے طور پر ہاضمہ خراب ہوتا ہے تو پیٹ میں درد ہونے لگتا ہے. اس طریقے سے روحانی خرابیاں ایسے نہیں ہوتی, سوائے ان لوگوں کے جو بہت زیادہ متوجہ ہوں. جو متوجہ ہیں وہ تو فوراً پک کرتے ہیں معمولی سے معمولی چیز کو اور مسئلے کو بھی, لیکن ہم جیسے لوگ پتہ نہیں کتنا کچھ پانی سر سے گزر جاتا ہے اور ہمیں خبر نہیں ہوتی. اس لیے علامتیں بیان کی گئی ہیں, ان علامتوں کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. یعنی ایک پیرامیٹرز ہیں, کرائٹیریا ہیں, کہ اس کو ہمیشہ روزانہ کے لحاظ سے اپنے آپ کو اس پر پرکھنا چاہیے کہ ہم اس سے قریب ہیں یا دور ہیں. اگر آپ ولایت اور ولایت کے حوالے سے حق اور باطل کو سمجھنا چاہیں تو اگرچہ کہ یہ آیتیں ہیں بہت گہری, لیکن بیسٹ ریفرنس ہے آیہ نور, اللہ نور السماوات والارض, بیسٹ ریفرنس ہے اگر آپ اس پوری اسکیم کو سمجھنا چاہیں. میں بھی اس پہ زیادہ نہیں جاؤں گا, صرف ریفرنس کے طور پر کہ اللہ نور السماوات والارض, اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے, مثل و نور ہی کمشکاتن, پھر خدا نے بیان کیا اس کے نور کی مثل, یعنی وہ نور جو ہے کس طریقے سے متمثل ہوتا ہے, کس طریقے سے ظاہر ہوتا ہے, کس طریقے سے اپنے آپ کو مینیفیسٹ کرتا ہے ان دس ورلڈ. اس کی مثال کیا ہے؟ کمشکاتن, ایک طاق ہے, طاقچہ ہے جو دیوار پہ بنا ہوا, فیہا مصباح, اس طاقچے میں ایک چراغ ہے, المصباح فی زجاجتن, وہ چراغ جو ہے ایسے ہی طاق میں نہیں رکھا ہوا ہے بلکہ ایک شیشے کی قندیل میں جو اس کو پروٹیکٹ کر رہی ہے. الزجاجت کأنها کوکب دری, اور وہ قندیل یعنی وہ جو شیشے کا پورا برتن ہے جس میں چراغ روشن ہے, وہ ایسا ہے جیسے ایک چمکتا ہوا تارہ. یہ استعارہ یہ کیوں استعمال کیا گیا کہ چمکتے ہوئے, یعنی کہ جو اللہ کے نور کی مثل ہے وہ تم سے اتنے فاصلے پر ہے, اتنا مقام بلند ہے اس کا, تمہارے ہاتھ میں نہیں کہ جیسے دل جاؤ پکڑ لو اس کو اپنے, نہیں, کہ انہا کوکب دری, کہ جیسے ایک چمکتا ہوا تارہ ہے. یوقد من شجرت مبارکت زیتونت لا شرقیت ولا غربیہ, اور یہ چراغ کس سے روشن ہے؟ ایک شجر مبارک کے تیل سے, زیتون کا مطلب اولیو نہیں ہے, تیل ہے, روغن ہے, ایک مبارک درخت کے روغن سے, آئل سے. اور اس مبارک درخت کی پہچان کیا ہے؟ لا شرقیت ولا غربیہ, نہ ایسٹ کی طرف ڈھلکا ہوا ہے نہ ویسٹ کی طرف ڈھلکا ہوا ہے, بالکل بیچ کی راہ پر ہے. یہ جو مثل ہے جو خدا نے اپنے نور کی مثال بیان کی, جیسے میں نے کہا تشریح میں جانے کا وقت نہیں ہے لیکن آپ سنتے جائیں, یہ وہ مثل ہے, مثال ہے کہ جو انبیاء اور اولیاء علیہ السلام کہ مشکات یعنی جو طاق ہے وہ ان کا سینہ ہے, روشن چراغ معارف الہیہ ہیں جو وحی کے ذریعے سے تعلیم کیے جاتے ہیں, اور وہ صاف و شفاف قندیل ان کا قلب ہے جس میں کسی قسم کی آلودگی اور طہارت اور قدورت نہیں پائی جاتی. اور جو چراغ روشن ہے وہ کس سے روشن ہے؟ شجر مبارک کے تیل سے, جو نہ شرقی ہے نہ غربی, یعنی وحی, جو روغن ہے وہ وحی ہے جس نے ان کے قلب مطہر میں معارف کا نور روشن کیا. یہ تو وہ ہو گئے کہ اگر مثل نور خدا, اللہ کے نور کی مثال ڈھونڈنا ہے, ان قلوب سے اپنا کنیکشن ڈیولپ کرو. نور خدا آسمانوں اور زمین میں ہر جگہ ہے لیکن مینیفیسٹ کرتا ہے اپنے آپ کو اس مشکات اور مصباح اور زجاجہ کے ذریعے سے, ٹھیک ہے. اور یہ کون ہے؟ یہ وہ نفوس مطہرہ ہیں کہ جن کے قلوب کو خدا نے وحی کے نور سے روشن کیا ہے, جو لا شرقی ہے لا غربی ہے, یعنی نہ اس طرف ہے نہ اس طرف ہے, بالکل بیچ میں ایستادہ کھڑا ہوا ہے. یہ وہ ہستیاں.
اچھا,
یعنی کسی سے ایفیلیٹڈ نہیں ہے, کسی طرف جھکا ہوا نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ جیسے مثال کے طور پر دو تین باتیں اس میں بیان کی جا سکتی ہیں کہ اگر فار ایگزامپل باغ ہے, باغ کی ایک چار دیواری بھی ہوتی ہے, تو اگر کوئی درخت باغ کی ایک سائڈ پر ہو تو وہ بھی سورج کی روشنی سے 100% فائدہ نہیں اٹھاتا, اگر کوئی درخت بائیں جانب ہو وہ بھی نہیں فائدہ اٹھاتا. صحیح معنوں میں سورج کی روشنی پہلی کرن سے لے کے آخری کرن تک اس درخت پہ پڑتی ہے جو باغ کے بیچ میں ہوتا ہے. ایک تفسیر یہ بھی کی گئی ہے کہ یعنی کہ یہ وہ درخت ہے کہ جو کسی اوٹ میں نہیں ہے, ٹھیک ہے, ایک یہ تفسیر ہے. دوسری تفسیر آپ یہ سمجھ سکتے ہیں جیسے آج کل کے تناظر میں کہ زیادہ تر افراد جو ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی ایک نظریے اور فلسفے کی طرف سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں, وہ نظریہ یا شرقی ہے, مثال کے طور پر کہ اگر آپ کے ادھر کے جو ایسٹرن فلسفی ہے نظریات ہیں یا غربی ہیں, تو ہم اس سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو وحی کی تعلیم ہے یہ نہ ایسٹ سے وابستہ ہے نہ ویسٹ سے وابستہ ہے. یعنی کہ بہت سارے لوگ مثال کے طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ بو علی سینا یا ملا صدرہ جیسے افراد یہ حکماء یونان سے متاثر تھے تو ان سے انہوں نے اڈاپٹ کیا ہے. تو لیکن ہمارے علماء اس بات کو کہتے ہیں کہ نہیں, ایسا نہیں ہے, بلکہ یہ سرچشمہ وحی سے فیض یاب ہوئے کہ جو نہ شرقی ہے نہ غربی ہے. کہ ابھی بھی ہم مثال کے طور پر اپنے علم کے لیے ان کو بھی دیکھتے ہیں ان کو بھی دیکھتے ہیں, لیکن ہمارے علم کا سرچشمہ وحی ہے کہ جو نہ شرقی ہے نہ غربی ہے, بلکہ شجرہ مبارک کے روغن سے اس میں اس کو جلایا جاتا ہے یا اس کو روشن کیا جاتا ہے. یقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیہ ولا غربیہ. تو یہ سورہ نور میں یہ مثال بھی, یعنی اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے, وہی ولایت خدا کی ہے. خدا کی ولایت سے کیسے کنیکٹ ہوا جاتا ہے؟ نور خدا کے ذریعے سے کنیکٹ ہو جاتا ہے. آپ نور خدا کہاں ڈھونڈیں گے؟ ان نفوس میں ڈھونڈیں گے, ان نفوس کے اندر تلاش کریں گے جن کے قلوب کی, جن کے وجود کی حالت ہے, یہ مشکات اور مصباح اور زجاجہ, اور جو اس سے روشن ہے. لیکن یہ آیت یہاں پہ ختم نہیں ہو رہی ہے, یہ اس سے آگے بھی کچھ کیفیتوں کو بیان کر رہی ہے. وہ کیا ہیں, وہ کیفیتیں کیا ہیں؟ کہ فی بیوتن, یہ نور کچھ گھروں میں بھی پایا جاتا ہے. صرف وہ مشکات اور زجاجہ اور وہ نہیں ہے, یعنی کہ وہ تو ہیں, وہ تو اعلیٰ ترین مصداق ہیں, لیکن کچھ گھروں میں بھی ہے یہ نور. ان گھروں کی کوالٹی کیا ہے؟ اذن اللہ ہو, جن کے بارے میں خدا نے پرمیشن دی ہے, اذن دیا ہے, ان ترفع, کہ ان گھروں کو رفعت ملے, بلندی ملے. اب بلندی کا مطلب یہ نہیں کہ فزیکل بلندی ملے, معنوی بلندی ملے. یعنی کہ جیسے روایتوں میں یہ جملہ آیا ہے کہ کچھ گھر کہ جہاں پر قرآن اور دعا اور اس چیزوں کی تلاوت ہوتی ہے, اہل آسمان کو وہ گھر زمین میں اس طرح سے روشن نظر آتے ہیں جیسے تمہیں آسمان میں ستارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں. ان ترفع, بلندوں یعنی آسمان کی طرف بلندوں, معنوی اعتبار سے, حقیقی اعتبار سے. اور وہ یذکر فیہ اسمہ, اور اس میں اسم الہی کا تذکر ہو. یہاں پر جو سب سے خاص بات ہے, اسمہ ہے, اسماؤہ نہیں ہے. فرق سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اسماء الہیہ کا ذکر ہو, یہ نہیں ہے اسم الہی, اس کے اسم کا ذکر ہو. فرق کیا ہے؟ کہ وہ اپنی توحید میں اتنے مضبوط ہیں. اسماء کی جب بات آ رہی ہے کثرت ہے, اسم کی بات آ رہی ہے وحدت ہے, بلندی ہے یہاں پہ. یعنی کہ وہ افراد کے جو اتنے بلند ہو جائیں کہ مثال کے طور پر اسم اللہ تک پہنچ جائیں کہ جس کے انڈر میں تمام اسماء ہیں, یہ بالا تر مقام ہے. تو یہ ایک افراد اور گھر وہ ہوتے ہیں کہ جو کہتے ہیں ہم خدا کے ذکر کرتے ہیں. کچھ گھر اس زمین میں وہ ہیں کہ جن میں خدا چاہتا ہے کہ اس کا ذکر کیا جائے. اذن اللہ, ان گھروں کے بارے میں اذن خدا ہے, مرضی خدا ہے کہ یہ بلند ہوں اور یہاں پر میرے اسم کا ذکر ہو. یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال, اور اس میں وہ تسبیح کی جاتی ہے اللہ کی صبح اور شام. بات یہاں بھی پوری نہیں ہوئی, اس سے اگلی اسٹیج پر رجال, یعنی جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ گھر, کیونکہ گھر کبھی خود نہیں ہوتا بلکہ گھر ہمیشہ انسان سے ہوتا ہے, کہ جیسے ہم کعبے کو بیت اللہ کہتے ہیں, بیت اللہ اس جگہ کا نام نہیں ہے. خدا نے اس جگہ کو اپنا گھر نہیں کہا ہے, خدا نے اس جگہ کو اپنا گھر کہا ہے ابراہیم اور ان کے خاندان کی وجہ سے. اس مقام کو بیتی کہنے کی وجہ ابراہیم و اسماعیل و ہاجرہ ہیں, वो जगह नहीं है। तो जो चीज भी मुकद्दस होती है, जिसे भी खुदा अपना कहता है, वो उसकी असल कौन है? कोई बंदा खुदा होता है। ठीक। तो घर रिजालुन, अच्छा अब यहां भी आयत बहुत अजीब है, इन्हें खुदा ये नहीं कह रहा कि उस घर में कुछ ऐसे मर्द रहते हैं, बल्कि फकर इन्हें गुफ्तगू उसके बाद डायरेक्ट है रिजालुन फी बुयूतिन, घरों में, और उसके बाद रिजालुन और मर्द, अब वाह भी नहीं है कि उससे हम यही समझ सकते हैं जैसे जो बात मैंने आपसे की कि ये घर क्यों बुलंद हो रहे हैं, कुछ मर्दों की वजह से। रिजालुन, वो मर्द कैसे हैं? ला तुलहीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह। लहव के माने मैंने आपको समझाए थे, लहव के माने होते हैं एक ऐसी चीज जो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले, जो आपको रास्ते से हटा दे, डेविएटिंग फैक्टर्स, या जिसके पास राह से भटका देने वाली ताकत हो, वो लहव है। ला तुलहीहिम, उनको नहीं भटका सकती, उनको डेविएट नहीं करा सकती। क्या चीज डेविएट नहीं करा सकती? तिजारतुन वला बैउन, ट्रेड और खरीदो फरोख्त, तिजारत और खरीदो फरोख्त उन्हें नहीं भटका सकती, अपनी तरफ नहीं खींच सकती। किस चीज से नहीं खींच सकती? अन ज़िक्रिल्लाह, जिक्र खुदा से। यानी जिक्र खुदा का मतलब तस्बीह नहीं पढ़ना, याद खुदा से, कि उनके कुलूब किसी भी हालत में याद खुदा से गाफिल नहीं होते, इन्हें कोई चीज उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर सकती। अच्छा, इसमें बहुत मारिफ हैं इस एक टुकड़े में। इसमें पहला यानी कि तिजारत और बैं की वजह क्या बयान की गई, इन्हें खरीदो फरोख्त, इसलिए कि सबसे ज्यादा इंसान को अपनी तरफ खींचने वाली यही चीज़ है, हम सब का एक्सपीरियंस है कि जब हम तिजारत और खरीदो फरोख्त के मामलात में जाते हैं, सबसे ज्यादा उसी व खुदा को भूलते हैं और भटकते हैं। तो यानी कि ये एक एक्सट्रीम, कि अगर इस एक्सट्रीम केस में भी जिक्र खुदा, याद खुदा उनके दिलों से नहीं जाती। दूसरी बात जो इससे समझ में आती है कि मर्दान इलाही वो नहीं है कि जो घरों में बैठते हैं, बल्कि मर्दान इलाही वो हैं कि जो मैदान में निकल कर और मामलात जिंदगी में मशगूल होते हैं। ठीक। तीसरी बात जो इन सबसे ज्यादा गहरी है कि खुदा की नज़र में किसी कोने में बैठकर तस्बीह पढ़ना जिक्र नहीं है, निगाह खुदा में मैदान में आकर खुदा को याद रखना जिक्र है। खुदा की नज़र में तारीफ जिक्र ये नहीं है कि सबसे कट जाओ, सबको छोड़ दो, किसी कोने में जंगल में चले जाओ और या अल्लाह पढ़ते रहो, और ये जिक्र है। ये इस आयत में ये सारे मारिफ मौजूद हैं कि जो अफराद हैं, कि जो जिन घरों में हैं, वो घर बुलंद हैं, वो रोशन हैं, और इस जिक्र को खुदा कहता है कि मैं चाहता हूं कि ये जिक्र हो मेरा। यानी हम आप इस जिंदगी में, जैसे वही मैंने आपसे कहा ना कि इस जिंदगी का असल इम्तिहान ही यही है। यानी खुदा ने हमें डाला एक ऐसी जगह में जो गफलतों से पुर है, जहां पर हर चीज गाफिल करने वाली है, हर चीज धोखा देने वाली है, और फिर हमसे चाहा है, यानी कि जिसे आप कहते हैं ना कि मोहब्बत का जब इम्तिहान लिया जाता है तो ऐसे ही लिया जाता है ना, कि हम ये देखना चाहते हैं कि ऐसी जगह में जाओ कि जहां पर हर चीज तुम्हें मुझसे दूर करने वाली है, फिर मैं देखना चाहता हूं कि तुम मुझे कितना याद रखते हो।
तब करनी
तब क्यों अगर अगर उसको अगर उसको साबित करना है तो फिर जरूर आजमाइश करनी पड़ेगी, और अगर इस मोहब्बत की बुनियाद पर नतायज बरामद होने तो फिर आजमाइश होगी। तो ये है इस तरीके से कि ये जिक्र है, यानी खुदा की नजर में, खुदा की बारगाह में। तो अब यानी कि इस गुफ्तगू को फिर मैं विलायत से जोड़ू कि जो साहिबान विलायत हैं उनकी निशानी क्या है? एक्सट्रीम गफलत की हालत में भी उनके दिल یاد خدا سے غافل نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, یہ پیمانۂ ولایت ہے.
نہیں, یہاں یاد خدا سے مراد وہ معاملات ہیں کہ مثلاً میں اپنی جاب میں کس طرح کے معاملات رکھ رہا ہوں, یا ایک عام معاشرے میں میں معاملات کس طرح سے کر رہا ہوں. اس میں ذکر خدا سے مطلب وہی ہے نا, مثلاً انہی باؤنڈریز میں رہ کے کر رہا ہوں.
نہیں 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 نہیں, وہ تو اس کا ایک نتیجہ ہے. ذکر خدا سے مطلب یہ ہے کہ انسان جہاں بھی ہے, یعنی خدا کی موجودگی کا اثر ہے اس پر, خدا کی نظروں کے سامنے ہوں, خدا کی بارگاہ میں ہوں.
جیسے کہ تجارت کر رہا ہوں, اب میرے سامنے خدا ہے تو میں جھوٹ نہیں بولوں گا.
وہ اس کا نتیجہ ہے, یعنی وہ اس کا آؤٹ کم ہے. کہ جی, یعنی کہ اسی چیز کو تھوڑا سا اور سمجھ لیں, کیونکہ شاید میں اس کو سمجھا ہی نہیں سکتا کہ ذکر خدا جو اولیاء الہی کے قلوب میں ہوتا ہے اس کی کیا کیفیت اور حالت ہوتی ہے. میرے پاس لفظ تو نہیں ہے کہ میں اس کو سمجھا سکوں, لیکن اسی بات کو تقویٰ کہا گیا ہے, گاڈ کانشیسنیس. کہ ہر وقت یہ کیفیت انسان پر طاری رہے کہ خدا کی نظروں کے سامنے. بالکل جی, بالکل ہر چیز پر. اسے ولایت سے مطلب وہ کنیکشن, وہ کنیکشن. یہ ذکر ہے اصل میں, یہی ذکر ہے, یہ ذکر ہے. نہیں تو ابھی میں آپ کو ذکر کی تعریف بھی سنا دیتا ہوں قرآن کی آیت کی روح سے, کہ قرآن نے ذکر کو کیسے ڈیفائن کیا. تو سمجھ رہے ہیں بات, کہ ایک یعنی اصل چیز نور خدا ہے جو ہر جگہ موجود ہے. اس نور خدا کی مینیفیسٹیشن وہ نفوس ہیں کہ جن کے قلب صاف و شفاف ہیں اور جن کے اندر وحی کا نور چراغ بن کے روشن ہے. ٹھیک ہے, یہ وہ ایکچولی مینیفیسٹ ان کے ذریعے سے. اس کے بعد اگر کوئی حقیقتاً ولی ہے, یعنی جو ان کے ذریعے سے اس نور سے کنیکٹ ہے, جو حامل نور خدا ہے, وہ کون لوگ ہیں؟ کہ جنہیں جو ذاکر خدا ہیں, اور ذاکر خدا ہونے کی پہچان کیا ہے, جو دو تین باتیں میں نے آپ کو بیان کی, کہ ذکر خدا کا مطلب زندگی کو چھوڑ کے بھاگنا نہیں ہے. ذکر خدا کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی یاد کبھی انسان سے جدا نہ ہو, اس حال میں کہ انسان میدان حیات و جہاد میں موجود ہو. ٹھیک ہے, یعنی کہ وہی امام علی علیہ السلام کا جملہ جو جمل میں بہت مشہور ہے, اور کئی دفعہ ہم نے اس کو بیان بھی کیا ہے, کہ جب کسی نے آگے پوچھا کہ کس خدا کو مانتے ہیں, تو اصحاب نے ڈانٹا اس کو کہ جاؤ, تو آپ نے کہا اسی کے لیے تو جنگ ہے. یہ وہ فرق ہے کہ جو مردان خدا اور اولیاء خدا ہیں ان کے لیے جنگ بھی الہی ہے, گھر بھی الہی ہے, ہر چیز خدائی ہے. وہ کسی بھی حالت میں اس خدائی کیفیت سے ہٹتے نہیں ہیں. لیکن ہم جیسے لوگ ہیں کہ ہمارے لیے جاب الگ چیز ہے, جنگ الگ چیز ہے, گھر الگ چیز ہے, بچے الگ ہیں, سب الگ ہیں, الگ الگ خانے بٹے ہوئے ہیں, اور آخر میں معاذ اللہ, لیکن یہ حقیقت ہے اور پروبیبل حقیقت ہے کہ آخر میں انہی سب کے ٹکراؤ اور کلیش کے چکر میں خالی آتے ہیں. کہ جب اپنی زندگی کو ختم کر رہے ہیں اور پھر بیٹھ کے جوڑنا شروع کیا, بھئی اب جا رہے ہیں اگلے سفر پہ جا رہے ہیں, اب زندگی کے اگلے مرحلے میں قدم رکھ رہے ہیں, کیا کمایا, کیا بچایا, کچھ بھی نہیں. وہ محنت, ایک محنت جاب کی طرف چلی گئی, ایک محنت بچے لے گئے, ایک محنت مال لے گیا, سب ادھر ادھر تتر بتر, ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں. جی بالکل بالکل, وہ دعائے کمیل کا جملہ جو, یعنی کہ اور ہر چیز کی ڈائریکشن اس طرف ہو, ہر چیز کی ڈائریکشن خدا کی طرف ہو. تو یہ بہت ضروری ہے. اسی لیے جو ہم بار بار ولایت کی بات کر رہے ہیں نا, ولایت ولایت ولایت, یعنی کہ وہ کنیکشن ہو کہ جس کے سائے میں ہر چیز آئے. ٹھیک ہے, یہ اصل میں ولایت کی محنت ہے.
مگر یہ بڑا واسٹ ٹاپک ہے,
بہت زیادہ
جو ہے کہنے لگے کہ ولایت کیا ہوتی تو وہ کیسے بتائے گا. میں نے تو سنا, مجھے مطلب سینس تو پیدا ہوتا ہے کیا ہے, لیکن اگر وہ پوچھے گا ذرا بتانا. سینس میں اگر اپنے ممبر سے دیکھیں یا نارمل کنٹیکسٹ میں دیکھیں نا, تو ولایت سے مراد ہماری ولایت ہے احمد عارف,
محبت چاہتے ہیں, ولایت نہیں ہے, وہ محبت
ہے. اور وہ جو ان کی
تعلیمات کا بھی سینس نہیں ہے بلکہ ایک ایک نام لینا اور محبت. اور ولایت کا جو اگر مطلب ہے نا وہ کنیکشن ہے, ولایت کا مطلب تقرب ہے, ولایت کا مطلب کنیکشن ہے.
اور الہی پر ہمارا ڈسکشن نہیں ہوتا جنرلی, امام علی پر ہوتا.
تو ولایت امام علی ولایت خدا سے ہٹ کے کسی چیز کا نام نہیں ہے نا. کہ بیسیکلی یہی چیز ہے نا کہ لیکن ولایت کا جو جیسے علامہ طباطبائی نے جو اس کی تعریف بیان کی ہے نا وہ تو میں نے ابھی پڑھا ہی نہیں, جو رسالت الولایہ وہ تو بہت ڈیپ ہے, اور جو ان کا کہا جاتا ہے ماسٹر پیس, یعنی یہ جتنے بھی آیت اللہ جوادی عاملی آیت اللہ حسن زادہ عاملی انہوں نے جو لکھا ہے کہ علامہ طباطبائی کا جو ماسٹر پیس ہے وہ رسالت الولایہ ہے. کچھ صفحات ہیں لیکن بہت ڈیپ ہے. اس میں انہوں نے ولایت کی تعریف پتہ ہے کیا بیان کی ہے, ولایت یہ ہے کہ انسان عالم اور آدم کو تحت تدبیر خدا دیکھے نہ کہ غیر, عالم اور آدم کو. ولایت یہ ہے کہ انسان عالم اور آدم کو تحت تدبیر خدا دیکھے, یعنی تحت مطلب انڈر, تدبیر یعنی خدا کے جو کام ہے خدا کی جو پلاننگ ہے, کہ خدا کی پلاننگ کس طریقے سے انسان اور انسانیت اور یونیورس میں ورک کر رہی ہے, یہ اس کی نظروں کے سامنے روشن ہو جائے, وہ ولی خدا ہے. تو یہ ولایت الہی ہے. ظاہر ہے کہ اس طرف تو پہنچنا بہت دور کی بات ہے, دیر کی بات ہے. بالکل, اس کو مسئلہ ہی نہیں ہے,
اس کے لیے مسئلہ نہیں ہے جو بھی ہو رہا.
وہ کہتے ہیں ولا غیر, یعنی کہ اس مقام تک پہنچے کہ دیکھے کہ جتنا کچھ ہے سب تحت تدبیر خدا ہے, غیر کا اس میں کوئی قدم ہی نہیں, دخل ہی نہیں, ایگزسٹنس ہی نہیں ہے. جی, تو انہوں نے ولایت کی تعریف یہ بیان کی ہے.
لاسٹ منتھ میرے ساتھ دو سنی فیلوز تھے, تو وہ ہم ایک ڈاکٹر زاہد حسین کر کے ہیں رضوی پاکستان میں, یہ امام اہل سنت تو وہ جو ہے مطلب ہسٹری پہ ان کا ایک اچھا لیکچر ہے 45-50 منٹ کا یوٹیوب پہ دیکھ رہے تھے ہم لوگ. تو انہوں نے کہا کہ جو مطلب جیسے کہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام تھے رسول اللہ کی حیات میں, اور ابو ہریرہ جو ہے نا اسلام سے 2 یا 2.5 سال پہلے رسول کی وفات سے پہلے
فتح مکہ کے بعد,
تو لیکن ان سے جو ہے نا کم از کم 6-7 حدیثیں جو ہیں مطلب مرقوم ہے, اور امام حسن سے کم از کم 7 یا 8 اور امام حسین سے 7-8. بولے ایسے کیوں ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ اہل بیت سے جو ہے نا مطلب یہ ایجنڈا کہ اہل بیت کو جو ہے نا پٹ ڈاؤن کر. تو خیر وہ مطلب پورا ایسے جیسے محمد تجانی سماوی نے جو ہے مطلب لکھا ہے کہ مطلب یہ اہل بیت کو جو ہے نا گراتے رہے یہ لوگ. تو انہوں نے مطلب بتایا کہ یہ عمومی حکومت جو تھی وہ اہل بیت کو جو ہے پٹ ڈاؤن کرتی رہتی تھی, اور اس میں جتنے بھی محدثین ہیں کہ تمہارے امام بخاری وہ انسان تھے مگر جو ہے نا گردن کٹنے کے ڈر سے جو ہے نا حدیثوں کو جو ہے نا مطلب ادھر ادھر کرتے تھے. پھر لاسٹ میں جو ہے نا انہوں نے کہا کہ تم کچھ بھی کر لو اور کیسے بھی کر لو, اور جو ہے علی تو علی ہیں, اور جو مطلب علی کی ولایت کا اقرار کرتا ہے یا علی سے محبت کرتا ہے ان کے فضائل کو مطلب سناتا ہے یا کہتا ہے تو اس پہ شیعت کا جو ہے لیول لگا دیتے ہیں. مگر یہ حدیث ہے انہوں نے کہا کہ سوائے کے محرقہ میں ہے, ان کے ہی رائٹر کا کیا نام تھا دھیان سے اتر گیا میں,
حافظ ابن حجر مکی,
لکھا ہے کہ جب میدان محشر میں حساب ہو جائے گا سب کا, سب کو جو ہے نا مطلب جو جیسا ہے کہ جنت کے لائق اسے جو ہے نا مطلب دے دی جائے گی. اب جا تو جنت کو ریکارڈ
وہ کر رہے ہیں, اگر آپ کی تقریر ابھی چل رہی ہے
میں تھوڑا سا جی ہاں مجھے بین کرنا.
اچھا
یا بعد میں بات کر لیتے ہیں, میں اپنی بات مکمل کر لوں. ٹھیک ہے, تو اب آخر میں ٹائم تو خیال نہیں بچا, تو ذکر کی, کیونکہ ذکر کی بات آ گئی تو ذکر کی تعریف ہم قرآن کریم کی ایک آیت کے جو بالکل کلیئر ہے.
ایک کوسچن تھا, جو تدبیر خدا کا اس کا مطلب ہے کہ جو بھی काम है जो भी है जिसमें शैतान भी उस तदबीर का एक हिस्सा है।
बिल्कुल, ये तो हम पहले क्लियर कर चुके हैं।
तो ये सारी वो तदबीर खुदा का ये मतलब है जो आपने कहा ना
जी, जी तदबीर खुदा यानी पूरे का पूरा निजाम, पूरे का पूरा निजाम नीचे से ऊपर तक
जी,
ये खुदा की प्लानिंग के साथ चल रहा है।
फ्री विल भी आती है लोगों की और उसकी उनकी चॉइसेस
जी सब कुछ, यानी कि जिस तरीके से कि खुदा ने हमारे लिए जो ये सिस्टम क्रिएट किया जिसमें हम और आप हैं, यहाँ पर किसी भी चीज की कबूलियत या रद्द करने के लिए हम सबको 100% इख्तियार दिया। ये चॉइस क्रिएटेड है, बाय डिफॉल्ट एग्जिस्ट नहीं करती है, ये खास बात है। सही है, यानी कि हम ये समझते हैं कि ये चॉइस जो है हमारे पास सही और गलत की, ये खुदा से हट कर है, खुदा चाहे ना, ये नहीं, ये क्रिएटेड है, यानी खुदा ने इस चॉइस को तख्लीक किया है इस निज़ाम के तहत। लेकिन जैसे ही हम यहाँ से निकलेंगे ये चॉइस वाला सिस्टम खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये चॉइस किस लिए क्रिएट की गई है? आजमाइश के लिए। ये बहुत अहम बात है, यानी हम समझते हैं कि जो दिल चाहे हमेशा जो दिल चाहे करते रहेंगे, ऐसा थोड़ी है। ठीक है, ये आयत है 205 सूरतुल आराफ की के वज़्कुर रब्बका। अब इस पे एक एक लफ्ज़ पे गौर कीजिएगा, देखिए वज़्कुर रब्बका, जिक्र कर अपने रब का, कैसे कर? फी नफ्स का, अपने नफ्स में। खुद ही इस बात को क्लियर कर दिया कि हम जिक्र समझते हैं जबान से, अपने रब का जिक्र कर अपने नफ्स में, कैसे? तज़र्रुअन व खीफा, तज़र्रुअ यानी आजिज़ी गिरिया उजारी के साथ, खीफा बहुत छुपा के, दूनल व दूनल जहरे मिनल कौल, और जबान से बोल के नहीं, बुलंद आवाज से नहीं। तो खुदा ने जिक्र बता दो दिया कि जिक्र क्या है। जिक्र यानि नफ्स में खुदा की याद को बसाने का नाम है। और जब खीफा खुफिया हिडन, यानि इसका मतलब है कि जैसे मैं अगर जाकिर हूं तो दूसरों को नहीं पता चलना चाहिए, शो ऑफ नहीं होना चाहिए। और आगे उसकी ताकीद है वदून अल जहरे, यानी कि और जोर से नहीं, बगैर जोर से, मिनल कौल, जोर से बोले बगैर। ठीक है, तो जिक्र की तारीफ कुरान ने यह बयान की है कि इंसान के का नफ्स जब याद खुदा में मशगूल रहता है वो तज़क्कुर है। और इस आयत को आप सूरह नूर वाली आयत से मिला लें तो ये यानी वहां पर भी खुदा को कौन सा जिक्र पसंद है कि तुम मामलात जिंदगी में मशगूल रहो और तुम्हारा नफ्स मेरी याद में मौजूद रहे।
ये किसकी आयत थी जिक्र की?
ये सूरतुल आराफ है 205 सूरह नूर की। सही, तो यानी कि इसमें फिर मैं आखिरी जुमला जो है वो फिर उसको दोहरा दूं कि जो औलिया खुदा हैं वो जाकिर हैं। ठीक है, यानी कि अब विलायत का तायुन, जैसे आज हमने बात की तो दो बातें हमें समझ में आई ना, कि एक ये कि इंसान जबान से खुदा और दीन का इकरार करे लेकिन माल और ग्रुप की ताकत उसमें देखे तो हकीकतन वो उसकी विलायत के अंडर में, और ही हैज़ टू फेस डिस्ट्रक्शन, और उस वक्त उसको समझ में आएगा कि ये मैंने शिर्क किया और विलायत हकीकी फ़कत और फ़कत खुदा के लिए। ठीक है, दूसरा पहलू जो आज हमने बयान किया वो ये कि जो औलियाए खुदा हैं इस दुनिया में गैर अज़ पैगम्बर और मासूम, यानी पैगम्बर और इमाम की तो कैटेगरी वो बयान हो ही गई पहले वाली, उसके बाद जो हकीकतन खुदा की नज़र में उसके औलिया हैं वो हैं कि जो तिजारत और ख़रीदो फरोख्त में जिनके दिल याद खुदा से गाफिल नहीं होते। ठीक है, यह हमें मेयार मिल गया कि अगर हम इस बात को देखना चाहते हैं कि हम विलायत के मरहले पर हैं या नहीं तो इस पे देखिए, यानी कि माज़ल्ला हमारी हालत वो है कि नमाज की हालत में भी दिल जाकिर नहीं होते।
तो
हुजूम
جو ہے وہ جنت کی طرف جائے گا, وہاں سجدہ آئے گی.